الحمد لله الحمد لله المبدئ الحميد الغني الحميد ذو العرش الواسع والعقاب الشديد من هدى السعيد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ فاتحہ کے فوائد و مسائل کے حوالے سے کل ایک نشست گزری. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اور ترتیب کتابی کے حوالے سے دونوں صورتیں ہمیں بظاہر مختلف نظر آتی ہیں. یعنی قرآن جس انداز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے اس کے نزول کی ترتیب اور ہے، اور جو مصحف شریف کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب کتابی اور ہے. اکثر مفسرین کے اقوال کے اعتبار سے اترنے والی، جیسے صحیح بخاری میں بھی ہے کتاب الوحی میں، کہ پہلی وہ پانچ آیات ہیں جو سورہ علق سے ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن دیکھیے ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ بالکل آخر میں ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ترتیب مصحف ترتیب کتابی کے حوالے سے سب سے پہلے ہے. تو دو چیزیں سامنے تھیں، کہ ایک نزول کے اعتبار سے اور ایک کتابت کے اعتبار سے. تو میں نے اس میں عرض کر دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم یوں ہی اترا نہیں کرتا اور یوں ہی نازل نہیں ہوا، جیسے جیسے حوادثات، جیسے جیسے معاملات، جیسی جیسی ہنگامی صورتیں بنتی چلی جاتی تھی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے کلام کے ذریعے راہیں ہموار کرتا رہتا تھا. تو یقیناً مکہ مکرمہ کے اندر جیسے جیسے معاملات پیش آتے رہے اسی کے مطابقت اور اسی کی روشنی کے لیے آیات کا نزول مسلسل ہوتا رہا، لیکن وہ نزول بھی اللہ کی جانب سے تھا. اور جو کلام پاک کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، سورہ نساء مدنی ہے، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ مائدہ مدنی ہے، اس کے بعد سورہ انعام وغیرہ تو مکی صورتیں ہیں، لیکن یہ مدنی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ شروع میں رکھی گئی ہیں. اس پر ایک مختصر سا جواب میں نے یہ عرض کیا تھا مفسرین کی جانب سے کہ موجودہ مصحف کے اندر جو ترتیب صورت ہے یہ اصطلاحی نہیں، یہ بھی توقیفی ہے. توقیفی سے مراد اللہ اس کے رسول نے ہی اس کو مختص فرمایا ہے. صحابہ کرام نے اس میں کوئی اپنی عملی اجتہاد سے کوئی آگے پیچھے کسی صورت کو نہیں کیا ہے. تو جس طرح قرآن نازل ہوا ہے وہ تو ایک ہنگامی ایک حوادثی اور ضرورت کے اعتبار سے اترا ہے، لیکن لوح محفوظ پر جو قرآن اترا ہے وہ قرآن بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے. اس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے. پھر میں نے ایک مزید عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کے اندر غیر نے کیا چیز ملائی ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے. وضاحت کے لیے، قرآن کا نزول توقیفی، اس کے صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول نے ہی اس کو مختص فرمائے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھ دیا، دوسری سورت کا نام نساء رکھ دیا، ایسا نہیں ہے. ہاں، صحابہ کرام کے دور میں قرآنوں کو پاروں میں تشکیل نہیں دیا گیا تھا، اس کی سات منزلیں ہوا کرتی تھی جو میں نے کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. صحابہ کرام ایک ہفتے کے اندر قرآن ختم کرتے، جہاں دن میں قرآن میں آپ نے توقف کیا وہ ایک منزل قرار پاتی تھی. پھر اس کے بعد آگے کے دور میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، آپ تراوی کے اندر جب تلاوت کرتے تھے تو جس جگہ پر آپ رکوع فرماتے تھے تو ایک پارے میں 14 بھی رکوع ہیں، 13 بھی رکوع ہیں، 12 بھی رکوع ہیں، یعنی جو ترتیب جو بھی اس کی بنتی ہے اس اعتبار سے رکوع کا انتخاب ان کے اس عمل مبارکہ کی وجہ سے ہونے لگا. پھر جب اسلامی تعلیم اور اسلامی عقائد کی وسعت ہونے لگی، اس کی حدود بڑھنے لگی اور یہ تمام معاملات کی وسعت ہونے لگی اور اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر آیا، تو اب عجمیوں سے قرآن کا تعلق ہوا کہ جو قرآن کو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو قرآن کا نزول جب ہوا تو نہ اس پر نقطے تھے، نہ زبر زیر تھا، نہ کوئی معاملات تھے. ہاں، آنے والے دور کے اندر پھر اس کے اعراب پر کام کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولا علی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور آپ کے شاگردوں کا ہاتھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ صحرا پھر خامخواہ حجاج بن یوسف کے سر رکھ دیا جاتا ہے، تو ان بزرگوں نے یہ سارا کام کیا ہے. حجاج کا اس میں ایسا کوئی حال نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے، بس یہ کہ اس دور میں اس کی حکومت تھی، اس اعتبار سے اس کا نام آتا ہے. لیکن اعراب قرآن کے حوالے سے یہ ساری باتیں پہلے سے گویا کہ شروع تھی. اور یہ حجاج کے لیے کوئی، میں نے اس لیے کہا کہ کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں کہ جس کے لیے ہم اس کے لیے بڑے تمہیدی گفتگو کریں. عقیدے کا خارجی آدمی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. تو یہ کام تو پہلے ہی حضرت مولا علی کے دور سے گرامر کا اور تمام چیزوں کا گویا کہ شروع ہو چکا تھا. دوسری منزل اس میں یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کا نزول پھر کب ہوا. تو میں نے عرض کیا اس میں تین قول تھے، بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء کا مختار یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے. اس میں پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اتری ہے، اور پھر ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی چار دفعہ اتری ہے. تو چار دفعہ کے ضمن پورا درس کل کا ہوا تھا کہ بار بار ریپیٹ کیوں ہوئی ہے صورتوں کا. تو اس میں مسئلہ علم غیب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بار بار آیا، اس لیے کہ جب اس کے ضمن میں ایک بات میں نے عرض کی تھی جو یاد دلا کے پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے وانزل اللہ الیک الکتاب والحکمہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی اور پھر آگے ارشاد فرما دیا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تو جب اللہ نے سب کچھ سکھا دیا تو بعد میں قرآن کے نزول کی کیا ضرورت تھی، یہ ایک اعتراض ہوتا تھا. تو میں نے عرض کی اس کے حوالے سے یہی بتانا تھا کہ ایک بات ایک دفعہ اتر چکی ہو حکمت کے اعتبار سے، لیکن بار بار اس کا ریپیٹ کرنا اس کے اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ نہیں، بعض علماء کے قول کے مطابق چار دفعہ اتری ہے. ایک تو مسئلہ علم غیب پر جو اعتراض ہوتا تھا، اس لیے میں نے اس کی کڑی وہاں سے چلائی تھی. اب یہ جو ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے مدینے میں، اس میں ایک انتخابی پہلو ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ مکی اور مدنی کا معیار ہجرت پر ہوتا ہے، یعنی جب تک حضور نے ہجرت نہیں فرمائی تو جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہا جائے گا، اور جس وقت حضور نے ہجرت فرما لی ہے اس کے بعد میرے آقا کہیں پر بھی تشریف لے گئے ہوں، یا دوبارہ آپ مکہ میں آ گئے ہوں اور اس مکہ میں بھی اگر قرآن اتر رہا ہو تو اسے مکی نہیں کہا جائے گا، اس کو مدنی ہی کہا جائے گا. اس لیے کہ انتخاب جو ہے اور تمیز جو ہے اور جو فرق ہوگا وہ ہوگا ہجرت کے حوالے سے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات اس میں ہے کہ اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. میں اس کا ایک اشارہ دے کر پھر اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد ہو رہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ محبوب ہم نے آپ کو بار بار دورانے والی سات آیتیں عطا فرمائی ہیں. اور سورہ حجر جو ہے یہ مکی سورت ہے، ہم نے آپ کو بار بار دورانے والی سات آیتیں نازل فرمائی ہیں، والقرآن العظیم، اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. اور اس بات پر اتفاق ہے کہ خود آگے میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ سبم من المسانی جو ہے جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے ابواب القرآن کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ثقہ رویوں کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ. فرمایا کہ یہی وہ سبع مسانی ہے جو میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ جو سات آیتوں والی میں سورت پڑھتا ہوں تو سرکار فرماتے وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَسَانِي, جو سورہ حجر میں ذکر کیا گیا کہ محبوب ہم نے آپ کو سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے, تو حضور نے خود فرمایا کہ سبع مسانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہی ہے اور سورہ فاتحہ ہی کا نام ہے. اور حضور فرماتے بل قرآن عظیم, اور یہی قرآن عظیم ہے الذی اعطیتہ, جو مجھے عطا کیا گیا ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یہاں سے سورہ فاتحہ کا مقام بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں ہمیں یہ بات پتا چل گئی کہ سورہ فاتحہ سبع مسانی ہی ہے, اور سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کو اشارہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سبع مسانی دے دی ہے, تو پتا چلا کہ ہجر سورہ ہجر جو مکی ہے اور اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مسانی عطا فرمائی ہے, سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے اندر ہم نے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے. تو قرآن کی خود یہ آیت اس بات کی دلالت کر رہی ہے اور اکثر علماء کا جو مختار قول ہے اس کی تائید کر رہی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ ہجر سے پہلے اتری ہے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع مسانی عطا فرمائی ہے, وہ آیت وہ سورت عطا فرمائی ہے جو سات بار 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 پڑھی جاتی ہے, والقرآن العظیم, اور حضور نے فرمایا یہی قرآن عظیم ہے, یعنی اس سے سورہ فاتحہ کا مقام نکل کے سامنے آتا ہے. یعنی سارا قرآن تو ہے لیکن سارا قرآن اسی کے اندر ہے. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے, وہ واحد سورت ہے کہ جس میں کوئی آیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے, ساری کی ساری آیات محکم ہے, الکتاب ہے, قرآن ہے, متشابہ اس کے اندر نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی دو صورتیں آیتوں کے اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جس کے معنی بالکل ظاہر ہو اور اس میں بندے کے ذہن کو ذرا بھی زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کا معنی بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے, جس طرح احکام جتنے بھی واقعی مسلات نماز پڑھو, اب اس میں کوئی جستجو یا توجہ یا کسی سیاق و سباق کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. متشابہات شبہ سے بنا ہے, یعنی بعض وہ آیات ہیں کہ جس میں جس کی تعویل جس کی تفسیر بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتی, یعنی بہت زیادہ غور و تحمس کر لیں تو اس کی تعویل اور اس کی تشریح ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول ہمیں نہ بتائیں. فرما محکمات اصل قرآن ہے, متشابہات میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, جس طرح کہ الف لام میم صاد ہے, کافا یا عین صاد ہے. اللہ رب العالمین نے اسے متشابہات جو آیات مقطعات ہیں یہ متشابہات میں سے, اس میں آپ جتنا بھی غور و تحمس کر لیں جتنا بھی غور و فکر کر لیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے, اس کی تعویل انتہائی گراں اور مشکل ہو جاتی ہے. ہاں جب اللہ کے نبی اس کو بتا دے تو جب اس کے بارے میں کچھ وسعت اور وضاحت پڑ سکتی ہے. تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس میں اصل کتاب جو محکمات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں, بعض آیات اس کی متشابہات ہیں. متشابہات آیات کا جس طرح میں نے معنی بیان کر دیا آپ کے سامنے, تمام علماء نے اجماعی طور پر لکھا ہے کہ متشابہات کا معنی, یہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے لیے بے شمار اشارات ہیں, لوگ اس کے معنی کو نہیں جانتے. اگر اس میں یہ معنی کیا جائے کہ حضور بھی نہیں جانتے تو پھر حضور کو اتارا کیوں گیا ہے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لوگ نہیں جانتے یہ تو بات درست ہے کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہی نہیں ہے. میں نے کل تین علوم کی بات کی تھی آپ کے سامنے, تین علوم کی نام سیوتی سے بات کی تھی, اس میں سے یہی ایک علم متشابہات کہا جاتا ہے. اب یہ کہ لوگ تو اس کو نہیں جانتے بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہ اگر سرے سے حضور بھی نہ جانتے ہو تو پھر حضور کو اتارا کیوں گیا ہے. ملا جیون علیہ رحمت بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرمایا کہ اگر حضور اس کے معنی نہیں جانتے ہو تو یہ تو ایسی بات ہوگی جس طرح کہ چینی زبان بولنے والے کے سامنے کوئی عربی بولتا رہے تو اس عربی بولنے والے کو کوئی عقل مند کہے گا کہ بھائی تم کیسے آدمی, اس کی زبان ہی عربی نہیں ہے, تم اس کے سامنے عربی کر رہے ہو. اگر سید عالم اس کے معنی کو جانتے نہیں تھے تو خدا نے اتارا کیوں ہے, اور خدا حلیم ہے, علیم ہے, خبیر ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. متشابہات حضور کے سینے پر اترے اس لیے تھے کہ اللہ نے اس کا معنی آپ کو بتایا تھا. اس لیے کہ جس بات کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہونا اس سے وہ بات کرنا فضول ہوتا ہے, وہ بے رب جملے ہوتے ہیں, وہ ایک لایانی گفتگو ہوتی ہے, اور اللہ رب العالمین کی شان اور اس کا کلام اس سے پاک ہے. حضور سے اگر الف لام میم صاد کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو اس کے معنی حضور کو بتائے گئے ہیں, اوروں کو نہیں بتائے گئے ہیں. اور بہت سے راز اس کے اندر, بعض علماء نے کہا اسی میں قیامت کا علم ہے, کافا یا عین صاد کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کفار بہت زیادہ شدید ظلم ڈھاتے تھے تو اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں اور دیگر حقائق کو ان جملوں میں بیان کر دیتا تھا، کافا یا انسان، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، حضور کو تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس کے معنی سرکار جانتے ہیں، اور سرکار کی تسلی کے لیے متشابہات اور مقطعات کا نزول ہوا، اور اس کے بارے میں ملا جیون علیہ رحمت نے تمام میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا معنی حضور جانتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے آپ کی امت کے اولیاء جانتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے لکھا ہے تفسیر المانی کے اندر، جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ آیات اترتی تھی تو یہ کلمات خود اپنا معنی بتاتے تھے۔ الف کہتا تھا حضور میرا معنی یہ ہے، لام کہتا حضور میرا معنی یہ ہے، میم کہتا حضور میرا معنی یہ ہے، تو یہ کلمات خود حضور کو اپنا معنی بتاتے۔ اور علامہ سید محمود آلوسی جن کو خاتم المفسرین کہتے ہیں، مفسرین کے آخری جڑ قرار دیتے ہیں کہ جن کے اندر سابقہ لوگوں کی گویا کہ سابقہ تفسیر کا نچوڑ ہے، ہاں ان کا بیٹا جو تھا اور بعض علماء نے کہا ان کا پوتا جو تھا وہ بد مذہب ہو گیا تھا، وہ وہابی ہو گیا تھا، خارجی ہو گیا تھا، کیونکہ بغداد کے تھے، حالیہ بزرگ ہیں یہ، یہ خود بڑے خوش عقیدہ بزرگ تھے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ ان کے پوتے نے ان کی تفسیر کے اندر جگہ جگہ پر گویا کہ رخنے ڈالے ہیں، جگہ جگہ پر غلط باتیں کی ہے، لیکن اس کی چوری خود پکڑی جاتی ہے، اس لیے کہ جب علماء بالاستیعاب تفسیر المانی کو پڑھتے ہیں تو پچھلی پاروں کے اندر اس کا ثبوت آ رہا ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آگے سے انکار آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آگے والی بات الحاقی ہے جو بعد میں ڈالی گئی ہے۔ ورنہ سید محمود آلوسی تو وہ خود اتنے خوش عقیدہ شخصیت تھے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، خود بغدادی تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں دفن کرنا، اور آپ کا مزار آج بھی سیدنا معروف کرخی کے قدموں کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے دربار مقدس پر پہنچا اور میں نے آپ کی قبر کو بڑا تلاش کیا، مجھے آپ سے بڑی قلبی محبت ہے، تو میں سمجھا کہ بہت بڑا کوئی گنبد ہوگا اور گویا کہ سنگ مرمر لگا ہوا ہوگا، اور فوراً سید محمود آلوسی کی قبر نظر آئے گی، تو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ میں لیکن مجھے یہ وصیت جب یاد آئی کہ آپ نے قدموں کا کہا تھا، اللہ ہمیں بار بار بغداد لے جائے، تو سیدنا معروف کرخی کا دربار بہت بڑا مزار ہے، سبحان اللہ، آپ کے قدموں کی طرف جب ہم گئے تو ہم نے ڈھونڈ کر بڑی یعنی کوشش کی، جو ہمارے ساتھ طالب علم دوست تھے، ہمارے ہمدرد دوست تھے، ہم نے بہت زیادہ جستجو کی، تو ایک جگہ پر ہمیں دور ایک قبر نظر آئی جس پر میرے خیال میں آدھی فٹ کی ایک تختی لگی ہوئی تھی، اور اس پر صرف لکھا ہوا تھا محمود آلوسی، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تختی تھی، تو گویا کہ یہ ان کا عشق دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو، محمود آلوسی علیہ رحمت نے اپنے آپ کو سیدنا معروف کرخی قدموں میں دفن کرنا پسند کیا، جو میں نے آپ کو کئی درسوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ صالحین کے قرب میں دفن ہونا یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے، صالحین کا بھی طریقہ ہے، ہر امت کے نیک بندے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایسے مستغنی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ اپنے مرنے کے وقت منقبت لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ماربل کا سائز بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم چلے گئے، جس کے قرب میں ہم چلے گئے اسی سے ہمیں استفادہ مل جائے گا، اور جس نبی کی رضا کے لیے ہم نے کام کیا ہے اسی سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ قبر کی سنت یہ ہے کہ اسے اونچا نہ بنایا جائے، بلکہ اونٹ کی کوہان کے مطابق اس کو بنایا جائے، اس کو بلند نہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن ہاں علماء نے پھر آگے چل کر یہ بھی لکھا، مستحبات کے اندر ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں، شامی میں بھی ہے، عالمگیری کے اندر بھی ہے، مرقات شرح مشکات کتاب الجنائز کے اندر بھی ملا علی قاری علیہ رحمت میں جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں علماء اور مشائخ اگر ہوں تو ان کی قبر کو آپ سائڈ سے بلند کر سکتے ہیں، یعنی اصل تو قبر کا تعویذ ہے، اس کے اوپر تو عمارت نہیں بن سکتی، سائڈ سے اگر کوئی عمارت کھڑا کر کے اگر اس کو بلند کر دیا جائے تاکہ عام قبروں کے اندر ان کی قبریں ممتاز نظر آئے، تو اس کو مشائخ کے لیے جائز رکھا گیا ہے، اس کو علماء کے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میرے والد صاحب بہت بڑے امیر کبیر تھے، ان کا انتقال ہوا اور پوری زندگی انہوں نے کاروبار میں گزاری ہے، دین دنیا سے کوئی دینی معاملات سے کوئی اتنا مس نہیں تھا، لیکن میں نے کہا نہیں جی وہ تو ہمارے والد تھے اور ان کے تو اتنے بنگلے اتنی گاڑیاں ہیں، لہٰذا اب ان کی بھی قبر بلند ہونی چاہیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اجازت صرف ہے تو اس کی ہے جو دین کے اندر شغف پیدا کیا ہو جس نے، اور جس سے دین کو فائدہ پہنچا ہو، علماء ربانیین کے لیے ہے اور مشائخ اعظام کے لیے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ بات چلی تو ضمن میں بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے قبروں پر عمارت بنانے کو منع فرمایا ہے، اس کی بھی وضاحت میں یہاں پر کر دوں، اس کا قبروں کی عمارت بنانے کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قبروں کے اوپر نہیں بن رہی ہے، قبروں کے ارد گرد بن رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بنا عن القبر جو ہے وہ منع ہے، اور حضور نے اس کو یہودیوں کا طریقہ قرار دیا ہے، نصرانیوں کا طریقہ قرار دیا ہے،
آج بھی اگر آپ دیکھیں گورا قبرستان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی آپ کو اس قسم کی قبریں ملیں گی کہ عین قبر کے اوپر ایک ستون ایک منارہ بنایا جاتا ہے، عین قبر کے اوپر یعنی نفس قبر، سمجھ رہے ہیں، اصل جو قبر ہے یہ قبر ہے، اسی کے اوپر عمارت بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر تصویر لگائی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا حرام ہے. تو یہ بنا علی القبر نہیں ہے، یہ بنا حول القبر ہے، یہ قبر کے ارد گرد ہے، جس کے جواز پر میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ یہ گزارشات پیش کی ہے. اور اگر قبر کے اوپر عمارت ہونی نہیں چاہیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں رکھا گیا تھا وہ پلین میدان نہ تھا بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی، جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی. اگر ہال ارد گرد عمارت اگر حرام ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیوں رکھا جاتا؟ ایک بات ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے بھی ایک بات گویا کہ جاننا ضروری ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ بنا علی القبر، علی یہاں پر استعلاء کے معنی میں، یعنی عین نفس قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے. اور بخاری کی جو حدیث ہے حضور نے خود فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا کسی بھی قبر کو زمین سے اوپر دیکھو اور اس پر تصویر دیکھو، جب تک اس کو زمین سے ملا نہ دو اس کو چھوڑو نہ. نجدی بدبختوں نے اس حدیث کو لے کر صحابہ کے گنبد گرائے جنت البقیع کے اندر، حالانکہ آج تک وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور نے کسی مسلمان کی قبر کو گرانے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ حضور تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے کو منع کرتے ہیں تو اسے گرانے کا کہاں حکم دیں گے. وہ قبر یہودیوں کی تھی جس پر صاف بخاری کے الفاظ کتاب الجنائز موجود ہے کہ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. تو کیا صحابہ اپنے مرنے والے کی قبر پر تصویریں لگاتے تھے؟ اور مدینے میں ایسی کون سی قبر تھی جس کی تدفین کے وقت مصطفیٰ خود موجود نہ ہو؟ تو حضور تو ہر جنازے میں موجود ہیں اور حضور تو ہر تدفین میں موجود ہیں. اور ایک صحابی نے اگر اپنے رشتہ دار کو حضور کی امامت کے بغیر خود پڑھا کر اگر دفن کر دیا، جامع ترمذی میں ہے، اور دوسرے دن صبح کو پتا چلا سرکار کو تو سرکار نے بلایا، فرمایا تم نے جنازے کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی کہ حضور آپ پورا دن دینی امور میں مشغول رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور میں خود پڑھا کر اس کو دفن کر دوں. سرکار نے فرمایا نہیں تم اپنے مردوں کا جنازہ مجھ سے پڑھاؤ، اس لیے کہ جب تمہارے مردوں پر میں جنازہ پڑھتا ہوں تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں. تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فیض مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہاں سے بھی آپ اندازے لگائیں یہ حدیث قرینہ بن رہی ہے. یہ حدیث خود بتا رہی ہے میرے دوستو کہ حضور نے مدینے میں جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور سب کی تدفین میں مصطفیٰ شامل رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی جن کا جنازہ پڑھائیں، حضور کے سامنے جن کی تدفین ہو ان کی قبروں کو توڑنے کے لیے مولا علی کو بھیجا جائے؟ تو یہ صریح جھوٹ ہے، دین میں تحریف ہے. حضرت مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ان قبروں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا جو قبریں بہت بلند تھی اور ان پر تصویریں بنی ہوئی تھی. صاف بات ہے کہ وہ یہودیوں کی قبریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے ان کو توڑنے کا فتویٰ دیا تھا. ان ظالموں نے اس حدیث کو لے کر بقیع کے لیے جواز بنایا اور بقیع سے گویا کہ گنبد گرائے اور بقیع سے اور کہنے لگے کہ جناب نہیں، جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. ہم نے کہا مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں کعبے کے ساتھ موجود ہیں. ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر حطیم کے اندر موجود ہے. منا کے اندر جو مسجد ہے، مسجد خیف، اس کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء کی قبرانی کی صحیح حدیث موجود ہے، اس میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں. سب سے بڑی بات میرے آقا خود مسجد نبوی میں جلوگر ہیں. تو یہ پھر اپنی طرف سے گویا کہ ساری باتیں کرنا، اور خود ابن تیمیہ کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا، خود اس کی قبر کے لیے سفر کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں جب اس کی قبر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمیں خوبصورت خواب آیا کرتے ہیں. تو یہ سب ایک گورک دندہ ہے، فراڈ ہے، اس کا تحقیق سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اپنا بغض نکالا گیا ہے صحابہ کرام کے خلاف، باقی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کعبے کی تعمیر کے حوالے سے پہلے درس میں اس کی ساری تفصیل پیش کر دی تھی. مختصر یہ کہ بات ضمناً آ گئی تھی قبروں کی، تو میں نے کہا کہ وہ موضوع تشنا نہ رہ جائے اور کوئی سننے والا اس سے کوئی غلط کانسیپٹ نہ لے لے. تو لہٰذا میں سیدنا محمود آلوسی سے وہاں پر چل پڑا تھا کہ سیدنا محمود آلوسی نے اپنی قبر کے لیے یہ نہیں کہا، الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی قبر پر اگر یہ بنایا جاتا تو منع نہ تھا. بخاری کی خود حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اور مدینے میں سب سے پہلے وصال کرنے والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جب ان کا وصال ہوا، ان کے وصال کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قبر شریف پر خود پہنچے ہیں اور ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کی جانب لگایا. اس ٹائم پر کتابت کا بہت کم زور تھا، کتابت کا بہت کم گویا کہ سلسلہ تھا. علامت کے لیے حضور نے ایک بڑا پتھر لگایا سر کی طرف اور ایک بڑا پتھر لگایا پاؤں کی طرف. اگر قبروں کا مقصد مٹانا ہوتا, مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود, اگر بالکل قبروں کو ختم کرنا ہوتا یا قبروں پر سرے سے جانا نہ ہوتا. میں نے ایک پروگرام ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جس میں یہ جماعت اسلامی کا جو پہلے امیر, کیا نام ان کا, میاں طفیل, میاں طفیل صاحب نے خود گویا کہ اپنے اس تقریر کے اندر کہا کہ میں کبھی مولانا مودودی کی قبر پر نہیں گیا. ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں گئے آپ, تو کہنا کہ اس لیے نہیں گیا کہ اس لیے مولانا خود کسی کی قبر پر نہیں جاتے تھے تو میں ان کی قبر پر کبھی نہیں گیا. تو ہم نے کہا تو مکافت العمل ہے کہ یقیناً وہ جب خود کسی کی قبر پر نہیں گئے تو اس کی قبر پر کون آئے گا. لیکن اسلام یہ نظریہ نہیں پیش کرتا کہ دفن کر کے بھول جاؤ, بلکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کتاب الجنائز کی کہ سرکار نے اپنے بھائی کے سر کے جانب اور پاؤں کے جانب لمبے پتھر لگائے اور صحابہ نے جب حیرت کی نظر سے دیکھا کہ حضور یہ آپ نے کیوں لگائے, تو سرکار نے فرمایا اولی ماں بہا بے قبر اخی ہی, یہ میں نے نشان اس لیے لگایا کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے اپنے بھائی کی قبر کی علامت پتا ہو. تو پتا چلا حضور کی سنت یہ ہے کہ قبروں کو ختم نہیں کیا جاتا, قبروں کی علامت لگایا جاتا ہے, جو حضور نے خود پتھر لگائے ہیں علامت لگائے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں, مجھے بتائیے یہاں سے, یہ کہتے تختہ تو نہیں لکھا نا, میں نے جواب اس پر دیا کہ کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا, کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا. اس وقت جو تعارف کا نظام ہے وہ کرنا جائز ہے, ہاں قرآنی آیات نہ لکھی جائیں کہ اس پر کوئی بحرمتی ہو. ایسی علامت لگانا جائز ہے کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے, یہ میرے والد کی قبر ہے, یہ میرے چچا کی قبر ہے, یہ میرے دوست کی قبر ہے, یہ علامت بنانا جائز ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلے ساری بات چھوڑیے, بخاری کی اس حدیث سے قبر پر سر کی جانب اور پاؤں کی جانب پتھر لگانا جائز ثابت ہوا کہ نہیں ہوا, حضور کا عمل اور سنت ثابت ہوا کہ نہیں ہوا, اور حضور نے پتھر محض نہیں لگایا بلکہ فرمایا اس سے میں اس قبر کو جانوں گا. اور آج بقی کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ اگر پوچھیں, وہ جو 300 ریال کے کھڑا ہوگا اس سے اگر آپ پوچھیں یہ قبر کس کی ہے تو بالکل بھونکنا شروع کر دے گا آپ کے سامنے کہ ہمیں نہیں پتا کس کی ہے, چلے جاؤ یہاں سے. ارے یہاں پر تو تختی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی, کتابت بھی نہیں ہے جس سے تم کو اعتراض کرو, لیکن پتھر تو لگا ہوا ہے اور پتھر علامت کے لیے ہے, اور تم سرے سے نام تک نہیں بتاتے ہو. اور بھولے بھالے لوگ, میں نے خود دیکھا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کے قریب ایک شخص نے پوچھا یہ قبر کس کا ہے, بڑا توہین آمیز جواب دیا. اور جب اس نے پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ام المومنین ہے, تو اس نے کہا وہ بقی کے آخری سر کے اوپر ام المومنین کی قبر ہے. یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ وہ بقی کا جو آخری کونا ہے نا وہاں ام المومنین کی قبر ہے, یہاں قبر نہیں ہے. میں نے اس کو پیچھے سے کہا, میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ تو بقی وہ نیو بقی ہے اور قدیم بقی یہ ہے, سب سے پہلا بقی یہ ہے. آپ کی قبر تو یہاں ہونی چاہیے, وہاں کیسی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ نے علامت سے تعارف کو کیوں چھپایا, جبکہ سرکار نے پتھر لگایا ہی تعارف کے لیے تھا, ورنہ پتھر لگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو جواب دیجیے اس حدیث کا کہ سرکار نے تو پتھر لگایا تھا تعارف کے لیے کہ جناب اس سے میں اپنے بھائی کو پہچانوں گا, تو آپ نے علامتیں کیوں ختم کی. اگر گنبد سے اختلاف تھا چلو وہ استحباب میں تھا, آپ نے اس کو گرا دیا یہ کر دیا, لیکن آج جو یہ گورکھ دھندا دھوکہ بازی فراڈ جو وہاں پر تم کر رہے ہو, یہ کس حدیث سے ثابت ہے, یہ کس قرآن سے ثابت ہے. ایک لطیفہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ ایک پنجاب کے سادے سے کوئی دیہاتی تھے, وہ قبر شریف کے قریب سے گزر رہے تھے اور رو رہے تھے اپنی محبت میں, عاشق ہے, رو رہے ہیں کہ آج اللہ مجھے وہاں پر لے آیا کہ جن صحابیات اور صحابہ کے نام میں پڑھتا تھا, آج ان کے گویا کہ مزار مقدس کے قریب سے میں گزر رہا ہوں. تو بڑا ایک دیہاتی سا تھا اور بہت بھولا سا تھا, اس کا جواب سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بھولا تھا, لیکن بھولے پن نے اس نے نجدی کا وہ حال کر دیا کہ دنیا اس پر تھوتو کر رہی تھی. وہ بقی کے اندر گیا, دو لال رومال والے ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے قبر کے قریب, اس نے پنجابی زبان میں اس سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے, اس نے پنجابی زبان میں پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے. بس نجدی کے لیے تو یہ ماں کی گالی ہے, نجدی کے لیے تو یہ ماں اور بہن کی گالی ہے نا, کہ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ قبر کس کی ہے, سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب, اس کو اگر ماں کی گالی دیں دے وہ اتنا نہیں برا مانے گا, اس کو صرف اتنا پوچھ لیں یہ قبر کس کی ہے. اور دیاتی نے سادے انداز میں پوچھا یہ قبر کس کی ہے, اور وہ برس پڑے اس پر, ہمیں کیا پتا کس کی ہے. اور دیاتی نے بڑے پیارے انداز میں کہا پھر چوکی داری کیوں کر رہے ہو, یہ لفظ کہنا تھا اور اتنی سادگی میں وہ کہہ گیا کہ تم چوکی داری کیوں کر رہے ہو. بقی میں آواز جہاں جہاں تک گئی لوگ اس نجدی کا تمسخر کرنے لگے کہ واہ 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 واہ, دیاتی تھا دو جملوں میں تیری ساری عزت کو پانی کر گیا. یہ تو گویا کہ یہ آپ حال دیکھیے کہ جناب اور جہاں یہ کھڑے ہو نا تو سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے، جہاں یہ کھڑے ہو سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ یہ وہی روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی شخصیت آرام فرما رہی ہے. خیر یہ ضمن ایک ذکر چلا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور الحمدللہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے علاوہ پورے عرب میں اگر آپ دیکھیں، بغداد چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، شام چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، آپ عرب کے اور کسی علاقے میں چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، وہاں کوئی گنبد کو کچھ کہے تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ صرف یہاں پر ایک اپنے اسلامی نہیں اپنے ایک خاص فرقے کی مونوپولی بنائی ہے انہوں نے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے فرقے میں جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو انہوں نے شریعت کا نام دیا ہے، ورنہ عرب سارا اس کام سے بری ہے، سارا عرب اس کام سے بری ہے. مصر آپ چلے جائیں، امام شافعی کے دربار کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، حضرت امام ابن حجر اسقلانی کے مزار پر گنبد بنا ہوا ہے. مصر کے اندر چار بندے ساتھ میں کھڑے ہو کر بات بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا جلوس 12 ربیع الاول کا نکلتا ہے. عراق کے اندر دیکھیے کہ وہاں پر حالات کیسے کیسے گزر گئے ہیں لیکن 12 ربیع الاول شریف کے اندر گویا کہ جلوس نکلتا ہے، لوگ چلتے ہیں. تو وہ بھی تو اہل عرب ہے، وہ خارجی تو نہیں ہے، عجمی تو نہیں ہے، وہ بھی اہل عرب ہے. تو یہ صرف انہوں نے اپنی ایک عقیدے کی مونوپولی بنائی ہے، ورنہ اس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ صحیح احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں بہت ہی بیان طور پر موجود ہے، اور ایسی کئی روایات موجود ہے کہ صحابہ اپنے رشتے داروں کے مزار کے اوپر خیمہ لگایا کرتے تھے، خیمہ لگایا کرتے تھے. بخاری کے اندر خود موجود ہے، خیمہ لگانے کی روایت موجود ہے، خیمہ لگا کر وہ بیٹھ گئی، یہ کہتے ہیں مجاور کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں گویا کہ موجود ہیں. ہاں مجاورت اس اعتبار سے ہو کہ جس میں غیر شرعی امور شامل ہو جائے وہ تو ہم اس سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ تو غیر شرعی امور خود اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے. لیکن مجاور قبر کے پاس بیٹھنا اور وہاں پر وقت گزارنا نہ یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے، بلکہ تابعین کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں جاری رہی ہے. اور میں نے قبروں کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے ایک لمبا درس میں نے گزشتہ بحث کے اندر تعوذ کی تفسیر کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. سید محمود آلوسی علیہ رحمت کی ایک میں بات کر رہا تھا متشابہ کے حوالے سے، یہ سارا ثواب جتنی میں نے دلیلیں پڑھی ان کی روح کو پہنچاتا ہوں، کہ وہیں سے بات چلی تھی جس کی وضاحت میں اس لیے میں نے کیا ہے اس کی وضاحت دوبارہ کہ کوئی اسی بیان کو سن کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور وہ یہیں پر سنے آگے بات نہ چلے. تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لے کر کمپلیٹ کر دیا جائے تاکہ اگر وہ یہاں سے بھی کوئی شخص ہماری تقریر کبھی سن رہا ہو تو اسے نظریہ اور اسے عقائد حق اور ابطال باطل کے تقاضے پتہ چل جائیں. محمود آلوسی علیہ رحمت نے متشابہات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کلمات جو ہے کافا یا انسوات یہ نبی پاک جانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار نہ جانے. اور بڑی پیاری بات لکھی ہے سید آلوسی علیہ رحمت نے، فرماتے ہیں کہ جب یہ الف لام میم کی تفسیر میں کہ جب یہ آیات اترا کرتی تھی تو یہ کلمات خود اپنا معنی بتایا کرتے تھے. فرمایا کیسے بتاتے؟ فرمایا جس طرح حضور کی ہتھیلی پر کنکر پتھر جو ہے وہ بول کر کلمہ پڑھتے تھے، اس طرح حضور کے سامنے کلمات حضور کی شان اور اپنا معنی بتایا کرتے تھے. تو یہ قرآن مجید برہان رشید سے یہ واضح ہوا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اور سورہ ہجر کے اندر جو اس کو ذکر کیا گیا ہے اور سرکار نے فرمایا یہی قرآن عظیم ہے، یہ اس کے محکم ہونے کے حوالے سے، یہ اس کے ذیشان ہونے کے حوالے سے. اب چلتے ہیں مختصر طور پر اس کے ناموں کی طرف، اور اس ناموں کے اندر بڑے علمی عقائد اور ہمارے لیے ہدایت کے بے شمار پہلو ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی عظمت اور قرآن کی اور سورتوں کے مقابلے میں اس کی بلندی اور مقبولیت ہے کہ کسی اور سورت کے اتنے نام میرے آقا نے بیان نہیں فرمائے کہ جتنے ناموں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو یاد کیا ہے. اس کے ایک نہیں کئی نام ہیں، اور اس کا کئی ناموں سے یاد کرنا ہی اس کی عظمت، اس کے فضائل، اس کے مقام، اس کی برکات، اس کی شفا اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باطنی اور ظاہری کتنا سکون رکھا ہے اور ہمارے لیے کتنا قرار رکھا ہے، دنیا و آخرت کی ہماری کس قدر بھلائیاں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہے. اس حوالے سے گویا کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک نام فاتحہ بھی ہے، فاتحہ مانا کھولنا، مشکلات کو دور کر دینا، مشکلات کا دور ہو جانا. اس سورت کو پڑھنے سے آگے ذکر کروں گا اس کو. فاتحہ مانا اس کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے سینے پر غیب کے لیے دروازے کھل جانا، یہ اس معنی میں فتح کھلنے کے معنی میں کئی علماء نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ جو مشکلات تنگی آ گئی ہے اس کی کثرت کی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے. ایک اس کا معنی حضور نے خود فرما ام القرآن. ام القرآن ام جو ہے عربی زبان کے اندر جڑ کو کہتے ہیں. جڑ کسی چیز کی بنیاد اور اصل کو گویا کہ ام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس طرح دماغ کو کہا جاتا ہے عربی میں ام الراس. ام الراس دماغ کو, اس لیے کہ دماغ جو ہے وہ سر کی اصل ہے. ام الراس, راس کہتے ہیں سر کو. ام الراس اصل سر جو ہے وہ دماغ ہے. اصل سر دماغ ہے. دماغ میں ادھر ادھر اگر چوٹ لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. بہت سر میں اگر ادھر ادھر چوٹ لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے, بڑی امید ہے بچنے کی. لیکن اگر دماغ کے اندر چوٹ لگے تو بہت زیادہ خدشات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے دماغ سر کی اصل ہے, اس لیے اس کو ام الراس کہا جاتا ہے. تو نقطے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے, اور ام جڑ کو بھی کہا جاتا ہے. ام جڑ کو بھی جاتا ہے. پتوں کی ساری بہاریں اور پتوں کی ساری رونقیں سمیٹ کر اس جڑ کے اندر آتی ہے. تو قرآن سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ سارے مضامین اللہ رب العالمین نے جو سارے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور جو شاخ در شاخ ہمیں 30 پاروں میں نظر آتے ہیں وہ بیک وقت اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی وہ عظیم سورت ہے. اور اس لیے علماء نے لکھا کہ پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیں, یہ چند علمی گفتگو چل رہی ہے اس کو ذرا توجہ سنتے چلے جائیے, پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیں تو قرآن کی تعلیم آپ کو 3 قسم کی ملے گی. پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں تو پورے قرآن کی تعلیم آپ کو 3 اقسام کی ملے گی. ایک علم عقائد, قرآن کی ساری آیتوں کے مضمون کو اگر ہم گویا کہ جمع کریں تو ان سے 3 شاخیں بنتی ہیں, اور یہ 3 شاخیں پھیل کر پھر ان ساری آیتوں کے اندر چلی جاتی ہیں, سارے 30 پاروں کے اندر چلی جاتی ہے. قرآن کی آیتوں کا پہلا مضمون علم عقائد ہے, عقائد پر بحث ہوتی ہے. دوسرا ہے علم الاحکام, اور تیسرا ہے علم التذکیر یعنی قصص اور واقعات. علم العقائد, علم الاحکام اور علم التذکیر یعنی نیکی کے خیالات اور ذکر تعریف, اور اس میں ہر وہ چیز جو یاد الہی کے حوالے سے ہے, قصص کے حوالے سے. اور یہ تینوں مضمون جو 30 پاروں پر پھیلے ہوئے ہیں, عقائد احکام اور تذکیر, یہ بیک وقت ان 7 آیتوں کے ترجمہ کر دیے گئے ہیں. اور یوں سمجھے کہ پوری سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر میں وہ آیتیں اتر رہی ہیں, سورہ فاتحہ ہی کی تائید میں اتر رہی ہے. سورہ فاتحہ ان تمام مضامین کا اجمال ہے, اور باقی جو سورتیں ہیں اس کی تفصیل ہے, وہ اس کی تشریح ہے. مثال کے طور پر مفسرین لکھتے ہیں, امام راضی کہتے ہیں کہ پہلی 3 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ کی پہلی جو 3 آیات ہے اس میں الوہیت, ربوبیت, استحقاق عبادت, رحمانیت, رحیمیت, ملکیت, ثبوت آخرت, جزا و سزا, تمام چیزیں علم عقائد کی 3 آیتوں کے اندر آ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین کا ذکر, اس کی ربوبیت, اس کی وحدانیت, قیامت, حمد و ثنا, شکر, جزا, سزا, ساری چیزیں اس میں آ گئی. یعنی الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہاں تک پورے عقائد کا ذکر ہے. اور یہی 3 آیت کا ذکر پھر پورے قرآن کے اندر آتا ہے. اصل میں عقائد جو چلتے ہیں وہ یہ 3 آیات کے چلتے ہیں جو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. اس کو اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 آیتوں میں ذکر فرمائے ہیں. فرمائے اس کے بعد 4 آیت اگر آپ دیکھ لیں, ایاک نعبدو, اور اس کی 5 آیت دیکھ لیں آپ, ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جناب عبادات کا ذکر ہے, احکام کی بات آ گئی, عقائد ہو گیا, اب احکام کی بات آ گئی. عبادات ہے, استعانت ہے, طلب ہدایت ہے, ان تمام موضوعات پر یہ گویا کہ مشتمل جو احکام سے متعلق ہے. اور بقیہ جو آخری 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین تذکیر کا ذکر کیا ہے, یعنی انعام یافتہ بندوں کو ذکر کر دیا ہے, اور جن پر خدا کی لعنت ہوتی ہے اور جو خدا کی بارگاہ سے محروم ہوتے ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے. تو گویا کہ علم عقائد, علم احکام اور علم تذکیر, تینوں کا ذکر بیک وقت کیا گیا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے ام القرآن. کیا کہا گیا؟ اب جو آگے اس کا نام آ رہا ہے, اب سنیے یہاں پر, ذرا دل سے سنیے گا, یہاں پر میرے آقا کی عظمت آ رہی ہے. بلکہ یہ بھی عظمت کی بات ہے, یہاں پر اور نکھر کے سامنے آ رہی ہے. ایک نام میرے آقا نے اس کا لکھا ہے سورۃ الکنز. ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. کنز کہتے ہیں خزانے کو. تو ایک معنی تو اس کا فاتحہ تھا, ایک ام القرآن تھا, اور ایک معنی اس کا آ رہا ہے کنز. لیکن کنز کا معنی کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان معنی کی تشریح کرنے سے پہلے ایک بہت زیادہ اہم موضوع جو ہے کہ وہ رہ جائے گا. اس لیے میں اس کا معنی آپ کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں. کنز کا معنی کرنے سے پہلے ایک موضوع آتا ہے، ایک اس کا نام آتا ہے فاتحۃ الکتاب. کیا آتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. اس کے ہر نام کے تحت پورے سورہ فاتحہ کی تفصیل چلے گی، لیکن آج میں ایک خاص ٹاپک اور عنوان کے تحت اس نام کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ایک پورا ایک موضوع ہے مستقل قرات خلف الامام کا، وہ اس گویا کے معنی کے تحت آ جائے گا. تو ایک نام ہے فاتحہ، اس کی میں نے مختصر سی وضاحت کی آپ کے سامنے. ایک ہے ام القرآن، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی ہے. اس کا تیسرا نام بنتا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ القرآن، یعنی قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے، قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، کہ قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے اور دیگر اور سیاح میں موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھ لے. جب تک وہ فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھ لے تو اس کی نماز، مل کر کہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور ایک حضور نے خود ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سن دارمی کے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. یہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کی دوا ہے. تو یہاں پر حضور نے اس یعنی اس الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو ایک نام دیا ہے فاتحۃ الکتاب. یا ایک حدیث آ جاتی ہے اور اس موضوع کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ احکام سے متعلق، لیکن کچھ لوگ اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کر غیر مقلد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے جو حضور کی حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. لہذا ایک گروہ اس پر بہت زیادہ مصیر ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور نے جو یہ فرما دیا کہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے. کیا کہتے ہیں؟ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ آپ منفرد کی بات کر رہے ہیں یا مقتدی کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی دو قسم کی نماز ہوتی ہے، ایک تو آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، ایک کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. جو تنہا پڑھ رہے ہیں وہ تو منفرد ہوئے، اور جو کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ مقتدی ہوئے. اب دو صورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی عام ہے یہ، منفرد ہو یا مقتدی ہو، دونوں صورتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. فرض کیا ہے؟ اور یہ مسئلہ پھر ایک بہت بڑی سنگینی اختیار کر جاتا ہے، اور ایک پورا باقاعدہ غیر مقلدین نے اس پر ایک مذہب بنا لیا ہے. اور اس پر جہاں ان سے کچھ بات کریں تو آئیے ہم سے رفع الیدین کو مناظرہ کر لیں، آئیے ہم سے قرات خلف الامام کو مناظرہ کر لیں. میں نے رفع الیدین پر اسی مسجد کے اندر الحمدللہ چار نشستیں کی ہیں، اس کی سی ڈی بھی آپ لے سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. رفع الیدین کی شرعی حیثیت، حدیث عبداللہ بن مسعود کی فنی حیثیت، اور جتنے اعتراضات غیر مقلدین احناف پر کرتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اس سلام کے جواب ہم نے اس نشست میں دیے ہیں. اور رفع الیدین کی نوعیت اور اس کی حیثیت کیا ہے بالترتیب درجہ بدرجہ ہم نے بیان کیا. صرف اس لیے خاصیت کا اظہار نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ کہ رفع الیدین کے مسئلے کو ایمانی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. ہر جگہ پر دیکھیے کہ جب بھی آپ سے ملیں گے تو کہیں گے آئیے نماز میں رفع الیدین کرتے نہیں کرتے، آپ نے کہا جی میں تو رفع الیدین نہیں کرتا، میں تو صرف نماز کو شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں. کہا رکوع میں جاتے وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں اٹھاتا. کہا رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ نے کہا جی میں تو نہیں اٹھاتا. کہا چار رکعت میں جب کسی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کہ اوہ آپ نے تو پھر بہت بڑا عجیب کام کر دیا. جی میں نے کیا کیا؟ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. لو جی کام تمام ہو گیا. آپ بولیں گے یار میری عمر تو 70 سال ہے، اس کا مطلب 70 سال جتنی نمازیں پڑھی سب گئی. وہ کہہ رہی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب تک آپ نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، چار رکعت والی میں آپ کسی جگہ پر ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، یہ مسئلہ کہاں تک سچ ہے؟ اور یہ جتنے زور لگا کر کہتے ہیں یہ زور کہاں تک پانی کا بلبلا ہے، وہ انشاءاللہ آپ ہماری سی ڈی دیکھیں گے. تو بالترتیب ہم نے ہر چیز کا جواب وہاں پر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ رفع الیدین کے مسئلے میں الحمدللہ اہل سنت کا موقف اتنا مضبوط ہے اور اتنا مسلم ہے کہ اگر شرائط کے تحت گفتگو کی جائے تو سامنے والا ایک منٹ کے لیے نہیں رک سکتا. لیکن یہ میں نے مناظرے کی غرض سے نہیں کیا, ان مسلمانوں کی جن مسلمانوں کی دل شکنی کی جاتی ہے, جن کی دل آزاری کی جاتی ہے, ان مسلمانوں کے دل کے درما پہنچانے کے لیے میں نے ان کی طرف سے ترجمانی کی ہے کہ جو یہ بکواس کرے گا کہ رفع دین جس نے نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی, وہ خود غلط آدمی ہے جس نے پوری زندگی رفع دین کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی. جو امت کی دل آزاری کرتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں تفصیلاً, اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا ان کا ایڑی چوٹی کا مسئلہ ہے, میرا موضوع وہ نہیں, ورنہ اس مسئلے کو میں ابھی یہاں پر پانی کرتا, لیکن وہ موضوع ہم نے الگ سے ذکر کر دیا ہے. ایک دوسرا موضوع یہاں پر آیا ہے اور یہ میں اتنی شدت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع بحث مباحثے کے نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک مسلک بنا لیا ہے. یہ تو فروعی اختلاف ہے, کوئی عقیدے کا اختلاف تو نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو تم کافر کہو. اور یہ پھر برمرا آ کر کہتے ہیں ہاں رفع دین پر بات کرو, قرات خلف الامام پر بات کرو, اور یہ پھر بھولے بھالے مسلمانوں کو وابی بناتے ہیں, غیر مقلد بناتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز پڑھو, اور ہم نے جو نمازیں پڑھی وہ خود ہے, حالانکہ جو خود نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ خود ان کی نمازیں ساری حدیث کے خلاف ہیں. وہ سیڑھی آپ ہماری دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ وہ خود اپنی نماز حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ اہل سنت کے موقف کو چیلنج کرتے ہیں تو احناف کا جو موقف ہے الحمدللہ وہ اتنا مضبوط موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, جو سراسر حدیث سے, صحابہ سے, تابعین کے اقوال سے ثابت ہے. آج ایک نیا ٹاپک یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, صرف آپ حضرات کے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کے گرد حصار باندھنے کے لیے. مسلائن وغیرہ میں آپ نہیں دیکھتے مسجد الرشیدی وغیرہ بنائی غیر مقلدین نے, ان کا ایک ہی موضوع ہے, ان کا امام جب جمعے کے دن شروع ہوگا تو رفع دین پر تقریر کرے گا, اور جب رمضان کے آخری درس دے رہا ہوگا عید کے دن قرات خلف الامام پر تقریر ہو رہی ہوگی, عید کے دن بھی تقریر ہو رہی ہوگی کہ تقلید شرک ہے, کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں نے پوچھا یہ بات تجھے کس نے سکھائی, کہا میرے مولوی صاحب نے, تو میں نے کہا یہ تقلید نہیں ہے. جب تو اپنی مولوی صاحب سے سیکھی سکھائی بات آگے کرتا ہے تو تو غیر مقلد رہتا ہے, اور اگر ہم امام اعظم سے سیکھ کر بات کرتے تو ہم مسلمان نہیں رہتے. تو یہ تجھے جو زبان آ گئی ہے بولنے کی, یہ بھی تو کسی سے پوچھ کر بیان کر رہا ہے نا, سن کر بیان کر رہا ہے نا, اس کے علم پر اعتماد کر کے بیان کر رہا ہے نا, تو تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. ایک وہ شخص جسے علم نہ ہو وہ کسی معتبر عالم کے علم پر اعتماد کر کے بغیر دلیل کے تقاضے کے اس سے بات کو پوچھ کر بیان کر دے, اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اور یہ دلیل کے بغیر کی بات بتاؤں, یہ نہیں کہ دلیل کے تقاضے کے بغیر, یعنی دلیل کو لیے بغیر کسی کے قول پر اعتماد کرنا, یہ مقصد نہیں کہ اس پر دلیل ہی نہیں ہوتی ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے پر دلیل نہیں ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے لیکن ان کی علمی قابلیت اور بلندی اتنی ہے کہ اس پر دلیل مانگنے کے لیے منہ بنتا نہیں ہے کہ جب امام اعظم جیسا خوف خدا رکھنے والا شخص اگر کوئی بات کرے تو وہ اپنے نفس سے کیسے کر سکتا ہے, قرآن و سنت سے ہی کرے گا. تو دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا, دلیل تو ہوتی ہے, ایک ہے دلیل کا نہ ہونا, ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. تو تقلید میں دلیل کے بغیر کسی کے قول کو جو ماننا ہے, غیر مقلد کہتے ہیں بھائی تقلید کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ کو بغیر دلیل کے کسی قول کو مان رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بغیر دلیل کے قول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. دلیل ہے, جو مسئلہ وہ بیان کر رہا ہے مجتہد اس پر دلیل ہے, لیکن اس کے علم پر ہم بھروسہ کر کے اس سے مطالبہ نہیں کرتے, الگ بات ہے کہ اس نے دلیل اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے. یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا جو ہم نے دو منٹ میں اس کو حل کیا. یہ کہتے تو آپ تو مانتے ہی نہیں, آپ تو خود کہتے ہیں تقلید اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے کسی قول لیا جائے. میں نے کہا آپ جیسے طوطے کا قول نہیں, آپ جیسے طوطا فال نکالنے والے کا قول نہیں, آپ جیسے پروفیسر نہیں جو کتاب کھول کے فال نکال رہے ہیں, وہ آپ جیسے کے لیے تو جب تم بیان کرو گے تو تم سے دلیل مانگی جائے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ عظیم شخصیات ایسے ہیں کہ جو مجسمائے علم ہیں, جب یہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو چھوٹا ان سے دلیل نہیں مانگتا, اس لیے کہ یہ خود علم کے باہر ہیں اور خوف خدا کے مظہر ہیں. ان سے ان کے پاس دلیل ہوتی ہے, اگر کوئی پوچھے تو بتا بھی دیتے ہیں, لیکن ہم جیسا شخص جسے کچھ نہیں آتا, ہم عامی لوگ ہیں, ہم ایک گویا کہ غیر مجتہد ہیں, تو غیر مجتہد مجتہد سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس سے دلیل لیتا ہے. لیکن مجتہد میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہے, کتاب محمد آپ دیکھ لیجئے, موتا امام محمد دیکھیے, کتاب الاثار دیکھیے, المبسوط علامہ سرخسی علیہ رحمت کی دیکھیے, تمام امام اعظم نے جو فقہ کے جوابات دیے ہیں اس کی دلیلیں موجود ہیں. ہدایہ تو آپ پڑھتے ہیں نا, ہدایہ میں کیا صاحب ہدایہ فقہ کا مسئلہ لکھنے کے بعد حدیث نہیں لاتے، اقوال نہیں لاتے، وضاحت نہیں کرتے، تو یقیناً وہ کرتے ہیں۔ تو دلائل کی کتابیں اور ہیں، لیکن تقلید یہ ہے کہ غیر مجتہد مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے دلیل ہونے کے باوجود دلیل کے مطالبہ کیے بغیر، مطالبہ کرنے کے بغیر اس سے گویا کہ مسئلہ خرچ کرے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس 10 بندے آتے ہیں، شاہ صاحب یہ مسئلہ بتائیں، وہ کہتے ہیں جی مسجد کے امام صاحب ہیں، قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، عالم ہے، ٹھیک ہے جی، ان سے مسئلہ پوچھ لیا، وہ اپنے حسن ظن میں آ گیا، پوچھ لیا کہ جناب آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ میری اس طریقے سے نماز ہوئی کہ نہیں، ہم نے کہا جی ہو گئی، یا ایسا مسئلہ تھا کہ نہیں ہوئی۔ اب وہ چلا گیا، اب یہ تو ہاتھ کو نہیں پکڑے گا، چلے لائبریری میں چلے، مجھے قرآن سے بتا دے، حدیث سے بتا دے، سنت سے بتا دے۔ تو یہ اتنے احمق ہیں کہ کہتے ہر جگہ پر دلیل ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا پھر تو ہو گیا کام سارا، پھر تو سارا کام ہو گیا۔ کہنے لگے جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے جی میرا نام عبد الرحمان ہے۔ کہا آپ کے ابا کو میں نے دیکھا تھا۔ کہاں؟ کہا ان کا نام کیا؟ کہا عبد الجبار۔ کہا کہ آپ کے ابا ہیں؟ کہاں؟ کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ ہم نے تو آپ سے یہی سنا تھا کہ اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے، ہم نے اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ دلیل کا مطالبہ کرتے رہنا ہے، تو ابا کو تو بلائیے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ بھائی کیا بیٹے کا پیدا ہونا، باپ کا ہونا، یہ دین نہیں ہے؟ کہا دین ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے تو خود کہا ہے دین میں تقلید شرک ہے، آپ کو کس نے کہا یہ تمہارا ابا ہے؟ کہنے لگا جی یہ محلے والے کہتے۔ تو ہم نے کہا محلے والوں کے مقلد ہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں میں تو محلے والوں کا مقلد کہا ہوں، میں تو اہل حدیث کے دو اصول، اللہ اس کا رسول، میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے بخاری شریف سے بتائیے آپ کے ابا۔ کہنے لگے قاضی صاحب نے نکاح نامہ تیار کیا تھا۔ کہا جی قاضی صاحب بھی تو رسول تو نہیں ہے نا، تم کہتے اماموں کا قول نہیں مانا جاتا، تو قاضی صاحب کے قلم کو کس طرح مان لیں؟ اب تم کہتے جی غیر رسول کا قول نہیں، وہ معصوم تھوڑی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو قاضی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ کرو گے تو پھر تو بچے گا کچھ بھی نہیں، ضرورت اس بات پر آئے گی کہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور اعتماد کر کے اس کے علم اور تقوی کی بنا پر مطالبہ دلیل کیے بغیر اس سے مسئلہ لے کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کو بھولیے گا نہیں، جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے وہاں تو عموماً یہ موضوع بیان کرنا ہی ناپید ہو گئے ہیں، اور عوام اس میں مخمصے کا شکار بنی رہتی ہے کہ ہم سے تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا بندہ ہوتا ویسے اس کے پاس گاہک آتے ہیں، ہمارے پاس تو جو بھی آتا وہی کہتا ہے فیدن کرنا کیسے، آپ کیا دلیل دیں گے اس کی، قرات خلف الامام کیسے، دلیل کیا دیں گے؟ تو آج جو انہوں نے اپنا سارا مذہب جو پھیلایا ہے وہ اسی سے، تین طلاق سے ایک طلاق ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو جو وابی بنایا انہوں نے وہ بیوی کی محبت میں بنایا ہے، اس میں خدا کی محبت کا کوئی دخل نہیں تھا، خدا کی محبت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق بیک وقت دے دی، اور اس کے بعد جب وہ گیا تو علماء ربانیین جن کے دل میں خدا نے اپنا خوف رکھا ہے اور جو قرآن کے صحیح وارث ہیں، انہوں نے کہا جی قرآن بھی یہ کہتا ہے، سنت بھی یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس میں بیوی کو تین طلاق دینے سے بیوی کو تین طلاق ہو جائے گی، اب بغیر حلالہ شرعی کے وہ تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب وہ بھاگے گا، پھر بھاگ کر کہاں جی بنس روڈ میں، وہ مسجد صرف اسی کام میں مشہور ہے، ہاں ہاں وہ عبد الرحمان سلفی کا مدرسہ ہے، وہ اسی کام میں مشہور ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں ہے، دو کام ہے، ایک چوتھے دن قربانی وہاں ہوتی ہے، روڈ کے اوپر اونٹ کاٹا جاتا ہے، اور ایک اگر کوئی بولے کہ بھائی وہ تین طلاق، بولے نہیں آپ کو نہیں پتا عبد الرحمان سلفی، کہاں کہ بڑے حکیم صاحب ہیں، انہیں سے رابطہ کریں آپ۔ پھر لوگ پھر اس طرح مراجعت کرتے ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے پھر کالا بکرا ذبح کر دے اور یہاں پر آ جائیں آپ، ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ تین طلاق جو ہے کہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اجماع کا انکار اور حقیقت کا انکار، جس طرح کہ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ کتا کھانا حلال ہے اور جب اس کو پکڑا جائے تو کہنے لگا جی میں نے اس لیے سے تھوڑی کہا تھا کہ کتا کھانا حلال ہے، میں نے تو قرآن کا مفہوم بیان کیا تھا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ بندہ مر رہا ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور کتے کا گوشت پڑا ہو یا شراب پڑی ہو، اور وہ تھوڑا سا پی لے اپنی جان بچا لے، تو میں تو حالت استراری کہہ رہا تھا، تو لوگ کہیں گے تھو ہے تجھ پر، جب استراری مسئلہ تھا تو اس کو اجماعی قول کے تحت کیسے بیان کیا، اب تھو تھو کر کے تو چلے جائیں گے، لیکن غالب نے وہیں پر تو کہا تھا نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو اجماع سے انکار، امت کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ایک حدیث ان کے پاس صحیح نہیں، اپنے قول کی دلیل نہیں، صرف ایک ان کے پاس خارجی ابن تیمیہ ہے جس نے یہ فتویٰ دیا تھا تین طلاق کا، لیکن خود اس کے فتاوے میں گول مول فتوے ہیں، خود کہیں پر وہ تین طلاق کو قائل کہتا ہے، کہیں پر نہیں کہتا ہے۔ تو ان کے پاس سارے مسئلے آپ کو وہ ملیں گے جس کو آج تک امت نے کبھی قبول کیا ہی نہیں، تین طلاق کا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی کہ جب آپ سخت ہوں گے تو اتنے ہوں گے کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. ارے بھائی نماز میں تو سات فرض ہے، یہ آٹھواں فرض تم کہاں سے لے آئے؟ نماز تو نہیں ہوتی ہے جبکہ بندہ فرض کو چھوڑتا ہے، یہ آپ فرض کہاں سے لے کر آئے؟ اور جب سخت ہوں گے تو ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے پر نماز گئی، اور نرم ہوں گے تو تین طلاق کے باوجود بیوی نکامے رہے گی. تو یہ آپ حال دیکھیے، افراط و تفریط کا نظریہ دیکھیے. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ اجماع کے ساتھ رہے، سواد اعظم کے ساتھ رہے، صراط الذین انعمت علیہم ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ موت تو آنی ہے. جو جدھر پچھاڑا کھائے گا وہ جائے گا، لیکن بچے گا وہ جو اکثریت کے گروہ کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ جہاں اکثریت کا ٹھکانا ہوگا وہیں پر اس کا ٹھکانا ہوگا. یہاں پر ایک مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آخر میں وہ یہ ہے، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. دو تین اس کے ابتدائی اصول ہیں، اس کو آپ لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر نشست کے اندر چند احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر اس موقف کو واضح کر دوں گا. بات یہ کی جاتی ہے کہ فاتحۃ الکتاب کے تحت کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. میں نے اس پر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو حضرت صاحب ذرا یہ بتائیے یہ منفرد کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے؟ کہنے لگے جی دونوں کے لیے، جو تنہا پڑھے گا اس کے لیے بھی ہے، جو اقتدا کرے گا اس کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے کہا جی ضروری تو بے شمار معنوں میں آتا ہے، یہ ضروری آپ کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کیا؟ کیونکہ ہر ضرورت اپنے معیار کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہ میں بالترتیب چل رہا ہوں تاکہ آپ کو درجہ بدرجہ ایک دو تین سے سارا مسئلہ سمجھ میں آئے. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کے پیچھے مقتدی کا تنہا پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ضروری کس معنی میں ہے؟ تو کہتے ہیں جی فرض ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا اب اصول جڑ گیا، اب یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں صرف سات فرض ہے. جہاں پر قرآت کو مطلقاً فرض رکھا ہے، سورہ فاتحہ کو کسی نے فرض نہیں کیا. اگر سورہ فاتحہ فرض ہے تو فرض وہ ہوتا ہے جس کی پوری صورت، پوری ہیت، پورا سٹائل، پورا طریقہ پھر قرآن سے بتانا پڑے گا. تو لہذا قرآن کی ایک آیت آپ ہمیں بتا دیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہو کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم نے پیچھے چپ نہیں رہنا ہے، تم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ فرض تو پھر قرآن سے ثابت ہوگا. فرض تو پھر ایک آسان سے سادہ سا ایک طالب علم کا سوال ہے کہ فرض تو جناب پھر قرآن ثابت ہوگا. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو پھر آپ قرآن کی ایک آیت بتائیے جس میں یہ موجود ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. کہنے لگے نہیں جی قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے فرض ہے، کہ یہ حدیث میں آیا ہے نا. ہم نے کہا جی پڑھیے پھر کون سی حدیث میں آیا؟ کہ جی بخاری کا حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ہم نے کہا یہ حدیث متواتر ہے. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا فرض تو متواتر ثابت ہوتا ہے، فرض تو متواتر ثابت ہوتا ہے. اور ساری بات چھوڑیے مولوی صاحب، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن تو آپ پڑھ نہیں سکے، اس پر قرآن آپ نہ پڑھ سکے. حدیث بھی آپ نے پڑھی تو یہ پڑھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس میں امام کا لفظ ہے کہیں؟ مجھے یہ بتائیں، امام کا لفظ ہے مل کر کہیں؟ مقتدی کا لفظ ہے. اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اب آپ پر ضروری تھا کہ آپ حدیث ایسے پڑھتے کہ جس میں نماز بھی ہوتی، امام بھی ہوتا، مقتدی بھی ہوتا، اور دونوں بیک وقت سورہ فاتحہ پڑھتے. جب جا کے آپ کے دعوے کے مطابق دلیل بنتی. دعویٰ تو آپ نے کیا ہمالیہ اور کیٹو کی چوٹی کا، اور آپ جناب ثبوت میں لے کے آ رہے ہیں ریت کے ڈھیر کو، تو یہ کوئی استدلال ہو سکتا ہے؟ دعویٰ آپ نے کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، اس پر نہ قرآن کی آیت پیش کر سکے. حدیث بھی آپ نے پیش کی تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو نہ اس میں مقتدی کا لفظ ہے، نہ اس میں امام کا لفظ ہے. تو جب امام اور مقتدی دونوں کا لفظ نہیں ہے تو یہ آپ کے دعوے پر ثابت کیسے آئے گی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اس پر بھی خاموشی ہے. چلو تیسرا مرحلہ چلتے ہیں. ہم سے کہنے لگے جی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا جی ہمیں قرآن منع کرتا ہے. تمہارے پاس تو قرآن نہیں تھا، تمہارے پاس تو قرآن، مل کر بولے قرآن. میں نے جب تم سے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ قرآن سے دکھاؤ، دکھا سکے یہ؟ مل کر کہنا نہیں دکھا سکے، اور نہ کوئی دکھا سکتا ہے قرآن سے ایسی آیات. تمہارے پاس تو اپنے دعوے پر قرآن نہ تھا، میرا دعویٰ یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا. قرآن جب پڑھا جائے گا تو کوئی دوسرا قرآن ساتھ میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا باواز بلند، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے. سورہ آراف میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا، تو اسے غور سے سنو. یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ قرآن جب زور سے پڑھا جائے، اور امام صاحب کوئی آہستہ قرآن نہیں پڑھتا، زور سے پڑھتا الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم، اور اللہ فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وَأَنْصِتُوا، اور خاموش رہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْصِتُوا، خاموش رہو، سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. دعویٰ ثابت ہو گیا نا. یہ کہنے لگے یہ نماز کے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ نے بھی تو نماز کا کوئی لفظ نہیں بتایا. میں بات کروں گا انصاف کی، جو ہم پر اعتراض آئے گا وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. اب ہم پر اعتراض آیا کہ بھائی آپ نے نماز تو نہیں دکھائی، اس میں تو صرف قرآن پڑھنا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں، اختلاف نماز غیر نماز کا نہیں، اختلاف ہے قرآن پڑھنے کا. جب قرآن زور سے پڑھا جائے تو قاعدہ ہی اللہ نے بتا دیا کہ جب قرآن باواز بلند پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سننا ہے غور سے اور چپ رہنا ہے. یہ تو ثابت ہوا. کہنے لگے یہاں پر نماز کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا نماز کا لفظ نہیں ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں یہ آیت نماز کے لیے اتری ہے. بات ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ پھر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابن کثیر نے خود اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے وَقَدَا قَالَ الضَّحَاكُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِعِيُّ وَقَتَادَةُ وَشُعْبِي وَسَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنُ زَيْدٍ الْأَسْلَمِي قَالَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الصَّلَاةُ، کہتے ہیں تابعین میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، حضرت دہاق، حضرت ابراہیم بن نخی، حضرت قتادہ، حضرت شعبہ، حضرت سعدی، حضرت عبد الرحمن بن اسلم، یہ سب فرماتے ہیں ان المراد بذلک الصلاۃ، اللہ یہ نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، سنو اور اس پر توجہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یار نماز سے متعلق ہے آیت. یہاں پر ایک گپ ماری ہے ثناء اللہ متصری نے، اہل حدیثوں کا مناظر ہے، بہت بڑا مناظر ہے. اس نے کہا یہ آیت خطبے سے متعلق ہے. کیا کہنے لگے؟ خطبے سے متعلق ہے. دراصل کافر بہت شور مچاتے تھے تو اللہ نے فرمایا خاموش رہو. میں نے کہا واہ واہ واہ، کیا استدلال ہے کہ کافر شور مچاتے تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ خاموش رہو. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ احکام کی بات ہے. کافر کافر ہے، اس پر احکام کیا اتریں گے؟ اس پر تو ایمان کی بات ہوگی. شور مچا، تم بتاؤ کہ صحابہ نے شور مچایا ہو. جب صحابہ نے نہیں شور مچایا خطبے کے اندر، تو یہ خطبے سے متعلق نہیں، نماز سے متعلق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر شور مچائے اور اللہ ان کو نصیحت کرے؟ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے گا جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. ارے بھائی، وہاں تو ایمان کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پر کافر کا لفظ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ آیت جس طرح کے تمام تابعین نے کہا ہے کہ یہ آیت کا نزول جو ہوا ہے صرف اور صرف کس کے لیے ہوا ہے؟ نماز کے لیے ہوا. کس کے لیے ہوا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتا ہوں. امام نسائی نے، سیاستہ کی کتاب ہے نا، امام نسائی کی سیاستہ کی کتاب، سنن نسائی کے اندر آپ نے ایک باب باندھا ہے پورا، عنوان تاویل قولی عز و جل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. باب باندھا ہے، باب باندھا ہے کہ اس قول کا کیا معنی ہوگا. امام نسائی لکھتے ہیں کہ اس قول کا کیا معنی ہوگا جو اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرما رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مسئلہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نماز میں قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے نا، اس لیے اللہ نے یہ حکم کو عام بیان کیا کہ چاہے نماز میں قرآن پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے. اگر ہم قرآن خوانی کر رہے ہوں اور سب باواز بلند زور سے قرآن پڑھے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی زور سے پڑھے گا باقی سب اس کو سنیں گے. زور سے صرف ایک آدمی پڑھے گا، زور سے صرف. تو یہ آیت تو ہمارے موقف پر 100% ہے کہ جناب یہ ہر طریقے سے قرآن چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے علاوہ پڑھا جائے، جب ایک آدمی زور سے پڑھ رہا ہوگا تو سب نے اس کو توجہ سے سننا ہوگا اور وہ انصتوا، اور اس پر خاموشی اختیار کرنی ہوگی. لیکن حدیث کی کتاب نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام نسائی نے، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہاں ذرا غور سے سنیے اس کو. امام نسائی نے، یہ آپ کے سر پر آیا نہیں ابھی تک، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے آئے بھی نہیں، ورنہ آپ بہت منہمک ہو کر سنتے کہ یہ بحثیں پھر تقریروں میں ملتی بھی نہیں ہے. یہ میں نے خاص انتخاب کر کے اس لیے لایا ہوں تاکہ، کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی میں نے سنا دوراجی میں بعض غیر مقلد ادھر ادھر کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ پھر اس موضوع پر اپنی عوام کو مکمل طور پر تیار کر دیا جائے کہ حق موقف وہی ہے الحمدللہ جو اہل سنت احناف کا ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور فاستمعوا اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. امام نسائی کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نسائی اپنا قول نہیں حدیث لاتے ہیں اس پر. فرماتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اپنے قول پر حدیث نہیں پیش کی، حدیث جو انہوں نے پڑھی تھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، پہلے تو قرآن نہ پڑھ سکے جبکہ میں نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے حدیث بھی اگر پڑھی تو وہ پڑھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. توجہ چاہوں گا، آپ اس کو موازنہ کریں دونوں میں. انہوں نے حدیث پڑھی کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس میں امام کا لفظ بھی نہیں تھا، مقتدی کا بھی نہیں تھا. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے نسائی شریف کی صحیح حدیث. حضرت امام نسائی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ تم اس کی اقتداء کرو. امام کا لفظ آ گیا، امام کا لفظ آ گیا، انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. واذا قرا فانشدوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ حدیث پاک صحیح نسائی شریف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب موضوع جڑ گیا ہے، اب آئیے چند احادیث اس پر میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. امام کا لفظ تھا بھائی، مل کر کہیے، مقتدی کا لفظ تھا. کسی امام، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو؟ یہ رسول اللہ نے کہا ہے. کہا فرما رہے نا، انما، الفاظ بھی دیکھیں کتنے نکھرے ہوئے، انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، امام کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے یہ حضور سکھا رہے ہیں. فرمایا جب امام تکبیر کہیں تو پھر تم نے بھی تکبیر کہنا ہے، ہاں اس میں امام کا ساتھ دینا ہے تم نے، لیکن واذا قرا فانشدوا، جب وہ قرات کرے گا تو تم نے خاموش رہنا ہے. یہ نسائی شریف حدیث تھی. آئیے مسلم شریف کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست رکھو. ثم لیؤمکم احدکم، پھر فرمایا کہ جو تم میں امام بنایا گیا ہے اس کی تم اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. فاذا قرا فانشدوا، اور جب قرات کرے تو تم خاموش رہو. کتنی حدیث ہو گئی؟ دو. یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے گویا کہ پیش کی ہے. اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں اور اس پر میں چند حدیث آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 61 پر یہ صحیح حدیث موجود ہے. حضرت جابر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں. حضور لوگوں کی. فقار رجل خلفہ، حضور کے پیچھے ایک آدمی نے قرات کی، حضور کے پیچھے ایک آدمی نے قرات کی. فلما قضى الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی، قال، حضور نے شاہ فرمایا، ایکم قرا خلفی، میرے پیچھے کس نے قرات کی تھی؟ سنا سمرات، سرکار کو جلال آیا، تین دفعہ فرمایا کس نے قرات کی تھی، کس نے قرات کی تھی، کس نے قرات کی تھی. بندہ ڈر گیا. صحابی کہنے لگے، انا یا رسول اللہ، حضور میں نے قرات کی تھی. سرکار نے فرمایا، فقال من صلى خلف الامام، تم میں سے جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، فان قراءه الامام له قراءه، تمہاری قراءت کی ضرورت نہیں، امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے. امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے. فان القراءه الامام له قراءه، کہ تمہارے امام کی قراءت ہی تمہاری. کتنی حدیث ہو گئی؟ میں اگر بھول بھی جاؤں تو گنتی آپ نے نہیں بھولنی ہے، ٹھیک ہے. کتنی حدیث ہو گئی؟ آئیے چوتھی حدیث، بخاری مسلم میں موجود ہے. بخاری شریف صفۃ الصلاۃ جلد نمبر 1 باب ایجاب و تقدیر افتتاح الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں. کون سی حدیث پڑھ رہا ہوں میں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت میرے پاس نہیں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. یعنی بتا رہے حضور جس میں مماثلت کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی ہے. فرمایا تکبیر میں تم ویسے ہی کرو گے جیسا امام کر رہا ہے، رکوع میں ویسے ہی کرو گے جیسا امام کہہ رہا ہے. واذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ، جب تمہارا امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، فقولوا ربنا ولك الحمد، تو تم کہو ربنا ولك الحمد. فرمایا واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسن، اور جب وہ بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، فصلو جلوسن، اور بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، اور فرمائے تمام کے تمام اس میں بیٹھ جائے، فائدہ کرا فنستو، اور جب وہ قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ چار. آگے چلتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث دیکھیں، یہ اس سے زیادہ واضح حدیث ہے. اس حدیث نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ہر چیز کو میرے آقا نے واضح کر دیا ہے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ جامع ترمذی کی انتہائی صحیح حدیث ہے، اور اس کو حضرت امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی اس کو حسن صحیح جس حدیث کو کہتے ہیں وہ صحت میں بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ صحت کے اندر ترمذی شریف پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ امام بخاری کا حدیث کو صحیح کہنا اور امام ترمذی کا حسن صحیح کہنا یہ اس پختگی کا مقابلہ کرتی ہے جو امام بخاری جس چیز کو صحیح کہتے ہیں. فرمایا دیکھیے اس بات میں کہ امام ترمذی نے کل فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے یقول، آقا نے فرمایا، حدیث کو غور سے سنیے، من صلى رکعتا، اگر کوئی نماز پڑھے یا ایک رکعت بھی پڑھے، لم يقرا فيها بام القران، اور اس میں ام القران اس نے نہیں پڑھا. میرے آقا کہتے ہیں جس نے اگر ایک رکعت بھی، یعنی مثال دے رہے ہیں میرے آقا، کہ اگر ایک رکعت بھی، سورہ فاتحہ کتنی ضروری ہے، فرمایا اگر کسی نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں ام القران سورہ فاتحہ نہ پڑھی، میرا آقا کہتے ہیں فلم يصلي، اس کی نماز نہیں ہوئی. جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی، غور سنیے، جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی. الا ان يكون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہوگا تو نہیں پڑھے گا. الا ان يكون وراء الامام، حضور نے خود استثناء فرمایا، الا ان يكون وراء الامام، لیکن جب امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے. تو دیکھیں اس میں کتنے واضح طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا. کتنی حدیث ہو گئی؟ آگے چلیں. اب آئیے ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، صلی بہن ظہرا، سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی، فلما انتفلا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھانے میں کچھ دشواری ہوئی، اور گویا کہ جو نماز پیچھے سے پڑھ رہا تھا اور نماز جب حضور پڑھا رہے تھے تو اس میں اس قسم کی کیفیت ہوئی. جب سرکار نے نماز ختم کی، قال ایکم قرا سبح حسم ربک الاعلی، کس نے میرے پیچھے سبح حسم ربک الاعلی پڑھا؟ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا حضور انا میں، سرکار نے فرمایا فقال علمت ان بعدکم خلجینہا، فرمایا کہ ہاں مجھے نماز میں یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح مجھ سے کوئی نماز میں جھگڑا کر رہا ہے، یعنی جب میں قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے قرات کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا تیری حرکت مجھے اس طرح لگی کہ جس طرح نماز میں میرے پیچھے کوئی کیا کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. کتنی حدیث پاک ہو گئی؟ چھ. اس پر کثیر حدیث ہے لیکن میں وقت کے اختصار کے ساتھ اس کو چھوڑتے جا رہا ہوں. ابن ماجہ کے اندر وہی دوبارہ حدیث آ جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ، کہ جب امام بنایا جائے تو اس کی اقتدا کی جاتی ہے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو. وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فَقُولُوا آمین، تو پھر تم آمین کہو. تو یہ پوری نماز کا طریقہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، فرمایا کہ امام کے پیچھے آمین تو تم نے کرنا ہے، لیکن امام کے پیچھے تلاوت تم نے، قرات تم نے نہیں کرنی ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث دوبارہ حضرت موسیٰ اشعری سے آتی اسی الفاظ کے ساتھ کہ تم نے قرات گویا کہ نہیں کرنی ہے. اور حضرت امام مالک نے، موتا امام مالک کے اندر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہاں پر ایک دلچسپی کی بات میں مزید بتاؤں تاکہ اتنی حدیث آپ نے سنی ہے تو دوبارہ دماغ آپ کا فریش ہو جائے. ہم جب رفع یدین کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بخاری اٹھا کر لاتے ہیں، بخاری ہاتھ میں لے کر آئے، ہم بخاری سے رفع یدین ثابت کریں گے. میں نے کہا تھوڑا پیٹ کے سانس تو لے لو یار، ابھی سے کتاب تم نے سر پہ اٹھا لی ہے، بیٹھو تھوڑا، شرائط طے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر تم بخاری شریف کھول لینا. ابھی سے اتنا زور تم دکھا رہے ہو، کہاں بخاری میں آئی ہے؟ بخاری شریف میں. میں نے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بخاری سے اپنی پوری نماز ثابت کر دو تم، کہ بخاری کیا حدیث کی انتہا ہے؟ بخاری کے علاوہ کہیں حدیث نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا بخاری تمہارے چچا کا نام ہے، بخاری شریف کا نام تو مختصر ہے، بخاری شریف کا نام اصل تو مختصر ہے، الجامع ہو، صحیح ہو، المستند ہو، المختصر ہو، من امورہ و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کا نام ہے. یہ بخاری تم کر رہے ہو، اگر واقعی میں عالم ہو تو پھر بخاری کا اصل نام لو نا. بخاری کا اصل نام مختصر ہے، جو امام بخاری نے خود فرما دیا کہ 16 سال میں نے محنت کر کے حدیث جمع تو کی ہے، 2 لاکھ حدیثوں میں سے غیر مقرر 7,500 حدیثیں ہیں، تو 1,92,000 حدیثیں کہاں گئی؟ امام بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ، امام بخاری فرماتے میرے پیارے میں نے کب کہا میں نے 200,000 سب جمع کر دی، میں نے تو لکھ کر یہ کہا ہے کہ میری کتاب مفصل نہیں ہے مختصر ہے. یہ امام بخاری کو بدنام کرتے ہیں کہ آئیے کہ بخاری سے یہ ساری چیز ثابت کیجیے. امام بخاری 16 سال میں بخاری کو مرتب کر کے کہتے ہیں میری کتاب مختصر ہے، متول و مفصل نہیں ہے. اس لیے کہ جو حدیث امام بخاری میں چھوڑی ہے وہ آگے حدیثوں میں آئی ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ان تمام جگہوں پر گویا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفعیدین ثابت کیا جاتا ہے. کہتے جی حضرت عبداللہ ابن عمر نماز میں رفعیدین کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور جب رکوع میں جاتے تو رفعیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفعیدین کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول موجود ہے اور حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑے عالم ہیں اور بڑے صحابی ہیں اور مہاجر صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر تو حضور کی حیات طیبہ میں ظاہری میں بچے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہ ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے. یہ ہم فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہیں ہر مسئلے پر وہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پر ٹھیک ہے تو آؤ یہاں پر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ اب آئیے موتا امام مالک میں بھی روایت موجود ہے، تاوی شریف میں بھی موجود ہے. موتا امام مالک کے اندر یہ روایت کتاب الندا بالصلاۃ کے باب میں موجود ہے، اور تہاوی شریف کے اندر بھی یہ باب موجود ہے، اور تہاوی شریف کے اندر مان الاثار کے اندر بھی باب موجود ہے. اور موتا امام مالک کے اندر، موتا امام مالک جو بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، موتا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی ہے اس میں باب پورا ہے، باب القراۃ خلف الامام فیما لا یجر فی بالقراۃ، اس میں پورا باب موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کان اذا سئل، حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا گیا هل يقرا احد خلف امام، امام کے پیچھے کوئی قرات کرے تو یہ ٹھیک ہے؟ قال، آپ نے شاہ فرمایا اذا صلى احدكم خلف الامام، امام کے پیچھے جو قرات کرے فحسبه قراءه الامام، اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے، اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے. اور پھر آگے آپ نے شاہ فرماتے واذا صلى وحده فليقرا، ہاں جو اکیلا پڑھے گا وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جو اکیلا پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا. وکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، اور عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. اب آئیے حدیثیں تو بہت ہیں، یہ تو پوری رات چلی جائے گی، 40 سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر موجود ہیں. اب میں صرف آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، خلفاء راشدین کا موقف اس بارے میں کیا ہے. آئیے مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے اور احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، اس میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا، اور پھر خود فرماتے ہیں اخبرنی، ہمیں خبر دیے ہمارے شیوخ نے اشیاخنا ان علی قال من قال خلف الامام فلا صلاۃ له، کہ حضرت مولا علی یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، فلا صلاۃ له، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور فرماتے فاخبرنی موسیٰ بن عقبہ، کہتے ہیں حضرت موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان رسول اللہ و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراۃ خلف الامام، کہ رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان کانوا ینہون عن القراۃ خلف الامام، یہ امام کے پیچھے قراۃ کرنے کو منع فرمایا کرتے تھے. تو حضرت علی کا قول اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر سیدنا عمر کا بھی قول آ گیا اور دیگر اور صحابہ کا بھی قول آ گیا. حضرت سعد بن وقاص کی ایک بات ذرا آپ سن لیجئے، یہ موتا امام محمد میں موجود ہے. حضرت سعد بن وقاص کو کسی نے کہا کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرما ودت تو میرا دل یہ چاہتا ہے ان الذی یقرأ خلف الامام، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے فی جمرہ، فرما میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ میں آگ کا شعلہ ڈال دوں. سعد بن وقاص کہتے ہیں موتا امام محمد، فرما میرا جی چاہتا ہے اس کے منہ میں آگ ڈال دوں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے کیوں قرات کر رہا ہے. حضرت عمر سے، اب حضرت عمر سے پوچھیں کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں، وہ تو انگارہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حدیث پاک مسند عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. قال عمر بن خطاب ودت تو، حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے ان الذی یقرأ خلف الامام، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے فی حجر، اس کے منہ کے اندر میں پتھر ڈال دوں، اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں کہ چپ ہو جا، جب امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے سے قرات کیوں کرتا ہے؟ ان تمام صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے. اب آخر میں اس کے نچوڑ یہ نکلا کہ دیکھو ایک حدیث صحیح غیر مستری غیر معلل حدیث ایک مرفوع حدیث ہمیں بتا دو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہو اور حضور نے پڑھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر صحیح حدیث تمہیں مل بھی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک جواز کا مسئلہ پیدا کرے گی, وہ فرض ثابت نہیں کر سکتی, کیونکہ فرض کے لیے تواتر چاہیے, فرض کے لیے تواتر چاہیے, فرض کے لیے قرآن کی آیت چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں آخر کے اندر, میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب یہ ساری حدیثیں ہم نے تو بعد میں سنائی, یہ تو آپ کو سنا دی, میری اور ان کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک میں نے ان کو حدیث نہیں سنائی, میں نے تو صرف دو تین باتیں ان سے کی تھی قراءت کے بارے میں, میں نے آخری بات یہ کی, اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کی نماز ہوتی؟ ایک دفعہ بولے نا زور سے. یعنی چلو ہم تو نہیں پڑھتے, ہمارے بھی نہیں پڑھتے, آپ تو پڑھ رہے ہیں, واہ واہ آپ کی تو کیا بات ہے, آپ تو پڑھ رہے ہیں اور صحابہ نے تو جس لفظوں سے یاد کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں, تو آپ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں ہوئی. پھر ہم یہ حدیث پڑھنا شروع کریں گے کہ ابو بکر کی نماز کو کیا کہو گے رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت عثمان کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت علی کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت سعد بن وقاص کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت ابو ہریرہ کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت موسیٰ اشعری کی نماز کو کیا کہو گے؟ اب اے غیر مقلدوں, تم کھانے گھر میں آج پیدا ہو کر تم دنیا کو چیلنج کر رہے ہو کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, تو تمہاری نمازیں ہو گئی صحابہ کی نہیں ہوئی؟ توبہ توبہ توبہ, کتنا بڑا سخت اقدام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بندہ منہ کی کھاتا اس لیے ہے کہ جب سواد اعظم سے جدا ہوتا ہے, جب وہ سواد اعظم سے جدا ہوتا ہے جو اصل لوگوں سے جدا ہوتا ہے. اور ایک سوال میں کروں یہاں پر, یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا مل کر گئے؟ فرض ہے. رکوع کیا ہے؟ بولے نا. مثال کے طور پر ان کا امام نماز پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کا امام جو ہے آگے سورت پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرا ایک سوال ان سے ہے کہ پیچھے سے آ گئے حضرت صاحب, وہ تو امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے, اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ امام کی تلاوت کو سنیں گے یا پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو امام تو ولد دالین آمین کہہ کے گزر چکا ہے, اب یہ آمین کس جگہ پر کہے گا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ امام رکوع میں چلا گیا, پہلی رکعت میں امام رکوع میں چلا گیا, یہ پیچھے سے آئے, اب میں پوچھتا ہوں یہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا رکوع میں جائیں گے؟ اگر کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے تو رکوع جاتا ہے, اور رکوع کرتے تو سورہ فاتحہ جاتی ہے, پتا چلا پوری نماز ہی جاتی ہے. تو ایک سوال تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تم یہ فتویٰ دو کہ اگر وہ رکوع میں جھک جائے تو پھر سورہ فاتحہ کا فرض کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ امام کی اقتداء واجب ہے, امام کی اقتداء, اور فرض اپنی جگہ پر ہے, فرض اپنی جگہ پر. مقتدی فرض کو چھوڑے گا تو امام کی اقتداء سے باہر ہو جائے گا, واجب کو چھوڑے گا تو امام کی اقتداء میں رہے گا. مثال کے طور پر مقتدی اگر اتحیات پڑھنا چھوڑ دے, بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں پڑھا اس نے, لیکن امام کے تحت ہونے کی وجہ سے اس کے وجوب کی اقتداء میں وہ آ جائے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن امام رکوع میں اور مقتدی ابھی اپنی سنائی پڑھنے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو اس کی نماز ہی گئی. اس لیے کہ فرض میں امام کے تابع نہیں ہوگا, وہ واجب میں تابع ہوگا, ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ امام کی اقتداء تو واجب ہے اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ فرض. مقتدی آیا امام رکوع میں, مقتدی آ کر کھڑا ہو گیا پیچھے, اب اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو اس کے لیے فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو امام کا رکوع چلا جاتا ہے, اور رکوع میں جاتا ہے تو یہ رکوع میں اس کی اقتداء کرنا تو واجب تھا, رکوع تو فرض تھا, لیکن اس کی اقتداء میں جھک جانا یہ تو واجب تھا, لیکن جو کھڑے جو سورہ فاتحہ فرض چھوڑ دیا تو پھر نماز کیسی ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں شاعر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں, کہتے الجھا پاؤں یار کا زلف دراز, میں لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا, یوں کرے تب نماز نہیں ہوتی. میں ایک فتویٰ لے کر دیتا ہوں, یا تین طلاق کے علاوہ یہ بھی مسئلہ کبھی بتا دو نا, کہ اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی اگر آئے تو وہ رکوع میں جائے, ہاں جائے تو کافی سورہ فاتحہ کا کیا ہوگا؟ کوئی حدیث دکھا دو, حدیث بھی نہیں یہاں پر دکھا سکتے تم, اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے, اس کے لیے قرآن دکھانا پڑے گا, اس لیے کہ فرض کیسے چھوڑے گا امام کے پیچھے جبکہ. اور سوال میرا یہ کہ آپ امام کی اقتداء کو واجب سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. واجب سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں؟ اور اگر امام کی اقتداء کو آپ فرض سمجھتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو نس قطعی لانی پڑے گی, اور اگر آپ حدیث سے سمجھتے ہیں تو واجب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور نے خود فتویٰ دیا ہے کہ جس کو امام کا رکوع ملا اس کو رکعت ملی. یہ حضور نے فرمایا کہ جس کو امام کا, یہ تو میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ادھر ادھر جا رہا تھا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال لی تھی کہ جس کو امام کا رکوع ملا اس کو رکعت ملی, تو اس بات کی دلیل ہے جس کو رکوع ملا رکعت ملی, اس کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں تھا. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری, اور اس پر حدیث میں پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پہ حضرت ایک صحابی کا عمل موجود ہے. وہ آئے جلدی سے اور مسجد میں داخل ہوئے. انہ دخل المسجد, مسجد نبوی میں آئے. وہ نبی صلی راکع, سرکار جو ہے رکوع میں تھے. فرقع, انہوں نے بھی رکوع کر لیا. قبل آئی صلی الی الصف, آپ نے بھی رکوع کر لیا کسی صف میں ملنے کی بجائے آپ نے بھی گویا رکوع کر دیا. فضوق ذالک النبی, سرکار کو نماز کے بعد کہنے کی کہ حضور آپ رکوع میں تھے, میں آیا اور میں نے آپ کی رکوع کو پا لیا تو مجھے رکعت مل گئی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا فقال زادک اللہ حرصن وتعظ, اللہ تیری نیکی کو اور تیرے حرص کو اور بڑھائے. یعنی حضور نے اس کی رکعت کو مان لیا. رکعت کو, یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو, رکعت کو مان لیا اور اس کی محبت میں فرمایا خدا تیری نیکی کی حرص کو اور بڑھائے, خدا تیری نیکی کی حرص کو اور بڑھائے. پتا چلا بخاری نے اس بات کو ثابت کر دیا میرے دوستو کہ امام اگر رکوع کے اندر ہوگا اور مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہو جائے تو امام کا رکوع میں ملنے کی بدولت اس کو رکعت مل گئی, اور جب رکعت مل گئی تو سورہ فاتحہ فرض نہیں رہا. یہی میں نے گزارش کرنی تھی. تو سورہ فاتحہ کا نام تھا فاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ کے ذہن میں اگر بات نہ رہ جائے تو ایک بات کرو, جو حضور نے یہ فرمایا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہوتی. اس نئی سے مراد نہیں بلکہ اس لا کمال کے لیے ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان نہیں جس میں امانت نہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا, یعنی ایمان کامل نہیں ہوتا. تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. ہم بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی منفرد کی, اس سے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. لیکن رسول اللہ نے خود فتویٰ دیا ہے الا وراء الامام, لیکن امام کے پیچھے. اور میں حرم کا ایک ثبوت آپ کو دے دوں. حرم کا, سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں مکہ میں جو نماز ہوتی ہے تو عبد الرحمن سلیس جو نماز پڑھاتے ہیں وہ تو اتنی اسپیڈ میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں پیچھے تو بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, والضالین, سارا حرم کہتا آمین. ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد وہ سورت ملاتے ہیں. جبکہ مسجد نبوی میں آپ دیکھیں مسجد نبوی کا امام جب والضالین کہتا ہے تو سکتا خاموش ہو جاتا ہے, تقریباً وہ خاموش ہوتا ہے ایک منٹ کے قریب. آپ نے اگر غور کیا ہو مسجد حرام کا امام خاموش نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین آمین, کہہ کے وہ سورت ملا دیتا ہے فوراً سورت ملاتا ہے. لیکن مسجد نبوی کا امام آپ چینل پر دیکھیے گا, آج آزما لیجئے گا فجر کی نماز میں, کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ خود بھی کچھ پڑھ رہا ہوتا مائک میں آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, اور پیچھے یہ پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الدین, کہ جلدی سے وہ شروع نہ کر دیں تو وہ سکتا دیتا ہے تاکہ پیچھے انجن ڈبے جڑ جائیں انجن کے ساتھ, اور وہ سکتا اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ سکتے میں یعنی ولا الضالین میں خاموشی اختیار کر دوں دوسری سورت کو ملانے سے پہلے, تاکہ اس دوران پچھلے لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. جبکہ خود ان کے مذہب کا بانی ناصر الدین البانی کی کتاب میرے پاس موجود ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ, اس میں خود لکھا اس نے کہ سکتے کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں, سکتے کی کوئی روایت درست نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آخری بات نہ رہ جائے اس کی میں جواب دے دوں, تو اس لیے میں نے یہ آخری بات کا بھی جواب آپ کو دیا, کبھی اس پر غور کیجئے گا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب کے حوالے سے, اور یہ یقیناً ہمارے بزرگوں, یہ میں نے کوئی ذوق یا کوئی علمی لیاقت کو بگاڑنے کے لیے باتیں نہیں کیا ہے, یہ ایمانی فریضہ تھا. یہ امام اعظم کی کہ مسلک کی اور مذہب کی تائید تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کے بیان کردہ قانون کا صحیح گویا کہ رخ تھا بیان کرنا تھا، اس حوالے سے میں نے قرات خلف الامام کے اس مسئلے کو بیان کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے اندر بھی اکثر اسی بات کی قائل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا. امام شافعی نے خود فتویٰ پہلے دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، لیکن آخری عمر میں آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا ہے اور یہی فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ جو ایک اہم بحث ہم کر کے گزر گئے جو توجہ دلانے کے لیے، اور قرآن میں جو یہ کہا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس میں دونوں نمازیں آ گئی. جب قراءت زور سے کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، اور ظہر میں جب امام آہستہ قراءت کر رہا ہو تو اس کے لیے آگے حکم آیا أَنصِتُوا چپ رہو. تو یہ دو دو جملے جو قرآن میں آئے نا فَاسْتَمِعُوا أَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا سنو، سنو گے کب؟ جب سننے میں آئے گا، جب نا جب آواز آئے گی جب سنو گے نا. تو یہ حکم جہری نماز کا ہے، فاستمعوا سنو، اور وہ انشتو یہ حکم سری نماز کا ہے کہ تمہیں یہ تو پتا ہے نا امام پڑھ رہا ہے تو خاموش بیٹھے رہو. تو لہذا قرآن نے ان دونوں چیزوں کے رخ کو واضح کر دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ ہم نے اس موضوع کو درمیان میں جو ذکر کیا اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن بزرگوں نے اسے اپنایا اور یقین صحیح احادیث میں جو ذکر ہے ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کے نام جو ہم گن رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایک ایک نام کو ہم لے رہے ہیں. میرے آقا نے ایک ایک نام سے اسے یاد کیا ہے. آج ہم نے فاتحہ، ام القرآن اور فاتحۃ الکتاب، تین کلمات پر ہم نے گویا کہ سرسری درس دیا ہے. انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر جس طرح کہ کل کا درس ہے تو اس میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کنز اور وقیہ، اس کی شفا، تعویذات اور کنز اس کو کیوں کہا جاتا، اس میں بے شمار عقیدے کی اور ایمانیات کی بات موجود ہے. کل میں بیان مختصری کروں گا اس لیے کہ کل 25ویں شب ہے اور اس میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے مخلصین ساتھیوں کی مدد سے رابعہ لون میں انشاءاللہ للت القدر کی محفل کا اہتمام ہوگا. جو محفل انشاءاللہ 12:30 بجے سے گویا کہ شروع ہو جائے گی، 1 بجے تو انشاءاللہ شروع ہی ہو جائے گی، اور پھر تقریباً 3:30 بجے سحری کا وقفہ ہوگا. تو اس میں بھی رابعہ لون 13D میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا. تو کل درس کا ناغہ نہ ہو جائے اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے، اس لیے میں کل درس کا ناغہ تو نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل یہ چند کہ اس کو کنز کیوں کہا گیا ہے، تو لفظ کنز کے اندر عقیدے کی بے شمار نظائر ہیں، وہ انشاءاللہ میں عقیدے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس حضور کی عظمت کے بے شمار روشن دریشے وہاں سے کھلتے ہیں انشاءاللہ، ان سے انوار و تجلیات کل ہم حاصل کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ مجھ گنہگار کا کہنا بھی قبول فرمائے، اور مرائے کریم جتنے حضرات یہاں تشریف لائے تمام کے جان مال عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، مرائے کریم تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما، تمام کے روزے، تراوی، عبادات، زکات، صدقات، اعتکاف، تسبیح، تحلیل، تمام کو مرائے کریم جو احادیث پڑھی گئی اس کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. ہمیں سواد اعظم کے ساتھ رکھ میرے مولا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صراط الذین انعمت علیہم پر چل رہے ہیں اور جو مسافران حق ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رکھ، اس لیے کہ وہی لوگ ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا اور سب پر شیطان کا زور چلتا ہے. یا اللہ ہمیں اس گروہ کے ساتھ رکھ جو تیرے مخلصین، متوکلین اور تیرے محبین اور تیری جناب سے ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمہ فرما. مولا کریم حاضرین محفل نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اس وقت کو مولا کریم دنیا و آخرت کی وحشت کے مقابلے پر سکون اور تمانیت میں تبدیل فرما دے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیوں میں تبدیل فرما دے. مولا ایک شرعی مسئلہ جو محض تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ذکر کیا گیا، مولا کریم اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو اور قیامت تک ہماری اولادوں کو سعادت مندی اور سودا کے ساتھ شمولیت مرحمت فرما. بدبختی اور بدبختوں سے مولا کریم محفوظ فرما. ہمیں دین متین پر استقامت دے، ہر میدان میں سچ حق، تیری محبت، تیری رضا اور تیری عظمت اور تیرے حبیب کی عظمت کے ڈنکے بجانے کی توفیق مرحمت فرما. اور اسی ذکر میں مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں دنیا کی کامل عافیتیں اور دنیا کا کامل قرار ہمیں مرحمت فرماتے ہوئے ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر مرحمت فرما، اور کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت کبریٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرمند فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ اور سبز سبز گنبد کا خوبصورت تصور کر لیجئے، اور بالکل سبز گنبد کے نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم اقدس کی جانب جو جالیاں ہیں وہ بھی سبز ہیں، اس کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنی شفاعت کی درخواست، اپنے بچوں کی شفاعت کی درخواست، اپنے اولاد کی شفاعت کی درخواست، اپنے پسماندگان کی شفاعت کی درخواست کو لے کر، آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جن کی دعائیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، سب اس ذوق سے پڑھیں کہ یہاں پر ہیں تو ایسے چند لوگ ضرور کہ جن کے صدقے اللہ سب کی سنے گا، آپ بھی اس ذوق سے، جسے نہ آئے وہ بھی جھومتا تو ضرور رہے، اس لیے کہ جو ذکر میں شامل ہوتا ہے اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتا۔ مل کر پڑھ لیجئے، هو الحبیب صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔